اسی اثنا میں ایک یہودیوں میں تھا کعب ابن اسعد, وہ ان کا بڑا فہم بلا دی. اس نے تمام یہودیوں کو وہیں کعب ابن اشرف کی حویلی میں, جو بڑے بڑے ان کے یعنی فکر والے سوچ والے صاحب رائے تھے, ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے سوچا ہے, میری رائے میں تین طریقے ہیں, ان کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ. انہوں نے کہا جی بتلائیں وہ کیا. اس نے کہا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو نا, تم سب جانتے ہو کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم الانبیاء. یہودیو تم سب جانتے اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی اور خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی. جب یہ بات جانتے ہو تو ضد میں آگے کیوں اڑے ہوئے, خام خواہ ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے, اعلان کرو مسلمان ہو جاؤ بات ختم, ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کر. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے تم دوسری بات. انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, دفن کر دیتے ہیں, تاکہ نہ عورتیں ہوں گی نہ بچے ہوں گے, نہ ہمیں ان کا غم ہوگا, نہ یہ ہمیں دل میں درد ہوگا کہ ہمارے بعد مسلمان ہماری لڑکیوں کو ہماری عورتوں کو لے جائیں گے. تو اس کے بعد جب یہ سب اپنے ہاتھ سے ہم کو قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں اور پھر باہر نکل کے دروازہ کھول کے حملہ کریں, مسلمانوں کا مقابلہ کریں, یا مٹ جائیں یا مٹا دیں, غالب آ گئے تو شادیاں اور کر لیں گے, مسلمانوں کی عورتیں بھی ہمیں مل جائیں, اور اگر ہار گئے تو چلو ہم مرد تو ہیں نا, مرد ہیں مر جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا بھی تیسری بات کیا. اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ السبت جو ہے ہفتے کی رات, وہ تمام مذاہب جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی رات میں کبھی نہیں لڑتے, نہ ہفتے کو لڑتے. تو اس وجہ سے ہمارا جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ اس رات میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات وہ نہیں لڑیں گے نا کسی شکل. تو جب مسلمان مطمئن ہوں گے جو ہمارے محاصرے پر ہیں, تو ہم لیلۃ السبت میں حملہ کر دیں, دروازہ کھول کے سب چڑھ دوڑیں اور ان کے علاوہ کوئی حل نہیں. انہوں نے کہا دیکھو کعب ابن اسد, جو پہلی بات ہے نا اسلام لانے کی, پھر اتنا عرصہ یار ہم نے مقابلہ کیوں کیا, تو ٹھیک ہے وہ نبی سچے ہیں لیکن بس ہم ضد کر گئے ہیں, تو اب کیا ماننا ہے بھائی, ہم اسلام تو نہیں لائے. باقی دوسری بات ہے تمہاری کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں, یار ان کا کیا گناہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں, اگر ہمارے مقدر میں مرنا لکھا ہوا ہی ہے تو ہم کیوں مارے ہیں, ان کے قتل کے ان کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگیں. پھر اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مر جائیں گے, تو جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہماری عورتیں اور بچے بھی جہاں مقدر ہے چلے جائیں, یہ بات بھی ہمیں قبول. تیسری جو تمہاری تجویز ہے کہ لیلۃ السبت میں ہم حملہ کر دیں, اور اسی سبت کی وجہ سے تو ہم خنزیر اور بندر بنے تھے, یہی سبت کی نافرمانی تو کی تھی نا ہمارے باپ دادا نے, اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو قردا و خنازیر بنا دیا. اب آپ کہتے ہیں ہم پھر غلطی کریں, پھر اور خدا کا قہر آئے ہم پر, پہلے تو ایک بھگتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا. تو یہ بات بھی انہوں نے کہا اچھا اگر ان تین باتوں میں سے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نزدیک اور کوئی حل نہیں, پر تمہاری مرضی جو چاہو کرو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور بڑے اصیل گھوڑے تیار کیے, اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح جو ہے نا ہم حملہ کریں گے ان کے قلعے پر, یا تو دروازہ قلعے کا توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے یا پھر ہم ختم ہیں, واپس نہیں آئیں گے. بس اب 19 دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے, تو اس 19 دنوں میں ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا, تو آج ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں. انہوں نے خصوصی دستہ جاں فروش دستہ ایسا تیار کیا کہ ابھی میرے دستے میں وہی آدمی شامل ہو گئے, یا تو آج ہم نے بالکل شہید ہو جانا ہے, ہماری لاشیں واپس آئیں گی, اور یا کسی بھی شکل میں ہم نے دروازہ توڑ کے قلعے کے اندر داخل ہو جانا ہے, کوئی دنیا کی جو طاقت آئے گا. اب چونکہ آنا جانا تو قریب کی بات تھی, باتیں تو اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہیں, آخر یہودیوں کے بھی یہ بات پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری وارننگ دی, آپ نے فرمایا اچھا بات کرو, یہودیوں تم کس کا فیصلے پہ اترو گے؟ انہوں نے کہا جی اگر حضرت سعد حکم دے تو ہم اترو گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا تھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت سعد جا رہے تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی تھی زرہ کی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے نکلا کہ سعد کہیں دشمن تمہیں اسی جگہ تیر نہ مارے. اسی جگہ تیر لگا. اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے خود فرمایا کہ بھی اس کو کئی کرو یعنی داغ دو آگ میں لوہا جلا کر داغ دو زخم پہ تاکہ خون بند ہو جائے. حضور نے کئی کرایا بند ہو گیا پھر جاری ہو گیا پھر حضور نے دوبارہ داغ دیا پھر بند ہو گیا پھر جاری. تو پھر حضور نے آپ کو مدینہ بھیج دیا تھا کہ مسجد نبی میں ان کو بھیج دیتا کہ وہاں علاج ہو وہاں تیمارداری ہو خون اتنا نکل گیا ہے کمزور ہے. اب حضرت علی نے جب ادھر سے تیاری کی تو انہوں نے کہا کہ ننظر اللہ حکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاص خلاص ہم آپ کے حکم پر اترتے ہیں اور دروازے کھول دیے نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک. اب جب انہوں نے دروازے کھول دیے اور جب نکل آئے تو قبیلہ اوس کیونکہ یہ دو قبیلے تھے مدینے میں بڑے ایک اوس خزرج. خزرج جو تھے وہ بنو نذیر کے حلفاء تھے اور اوس جو تھے یہ بنی قریظہ کے حلفاء تھے. تو بنی نذیر کو جو پناہ ملی تھی حضور نے معافی دی کہ اچھا بھی چلے جائیں ان کو قتل نہیں کریں گے تو وہ انہیں خزرج کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا حضور ہمارے موالی ہیں ہمارے حلیف ہیں ان کے ساتھ رعایت کریں. اب جب یہ باہر نکل آئے تو قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے مسلمان انصاری وہ بھی آگے نہ کہا رسول اللہ موالی نا آسن علی آسن علی نا کما آسن تعالی اخونا خزرج جیسے آپ نے خزرج قبیلے پر احسان کیا ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی وہ چلے گئے خیبر تو یہ بھی تو ہمارے حلیف ہیں آپ رعایت کریں ان کو بھی رعایت دیں بھی چلے جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اپنی جماعت پیدا ہو گئی ان کی رعایت مانگنے کے لیے حالانکہ بنی نذیر نے تو صرف ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور بنی قریظہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. ان کے اور ان کے جرم میں آسمان و زمین کا فرق. حضور نے فرمایا اچھا دیکھو قبیلہ ہے اس کے لوگوں تمہارا سردار ہے حضرت سعد تمہیں ان کا فیصلہ قبول ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو ہمارے قبیلے کا سردار ہے ہمیں ان کا فیصلہ قبول کیوں نہیں ہوگا وہ تو اوس ہے. آپ نے فرمایا حضرت سعد کو بلاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑی مشکل سے ایک لکڑی ڈال کے گدا پر اس کے اوپر لٹا کے اور پکڑ کے بڑی مشکل سے لایا گیا کیونکہ آپ تو زخمی ہو چکے تھے تیر لگ چکا تھا. اسی حالت میں جب آئے تو حضور نے فرمایا قوموا الى سیدکم لوگوں اپنے سردار کی طرف اٹھو سعد کی طرف ان کو آرام سے اتارو. ان کو اتارا گیا بٹھایا گیا اور حضور نے فرمایا کہ سعد تمہارے قبیلے کا مطالبہ ہے کہ ہم بنو نذیر کے بارے میں کچھ رعایت کریں لیکن چونکہ تم اس قبیلے کے سردار ہو اب یہ معاملہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے تم جو فیصلہ کرو گے. حضرت سعد نے سنا انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم ہے ٹھیک. تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کی طرف دیکھا اوس کی طرف ان کے جو بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم سب کو قبول ہوگا. انہوں نے کہا جی قبول. تو اس نے پھر باقی مسلمانوں کی طرف دیکھا جو اوس سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن تھے مسلمان. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر میں فیصلہ کروں تو آپ لوگوں کو بھی قبول ہوگا. انہوں نے کہا میں بھی قبول ہوں. پھر اس نے حضور سرکار دو جہاں کی طرف دیکھا. اس نے کہا حضور ہوں تو میں غلام لیکن اب آپ نے حکم دے دیا ہے تو اگر میں فیصلہ کروں تو پھر آپ کو بھی قبول ہوگا. میں نے تمہیں تو حکم دیا ہے مجھے بھی قبول ہوگا. تو اس نے بنو قریظہ کی طرف دیکھا ان یہودیوں کی طرف ان کے بھی تو بڑے بڑے سردار موجود تھے سب آ گئے تھے کیونکہ اب تو اپنے آپ کو استسلام کر چکے تھے سونپ چکے تھے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ہاں بنو قریظہ بتاؤ اگر میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا. انہوں نے کہا بھی تم ہمارے حلیف ہو پرانے تمہارا فیصلہ ہمیں قبول کیوں نہیں ہوگا ہم تو تمہارے حلفاء ہیں. تو اس نے کہا سب سوچ لو. سوچ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, ایک بھی نہ چھوڑے, اور جتنا ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے, اور جتنی عورتیں بچے غلام سب سبایا ہیں غلام. حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یا سعد, سعد اللہ کی بڑی شان ہے, قضیت بکتاب اللہ, تم نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش سے فیصلہ کیا کہ ان کو معافی نہیں دی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 700 آدمی کو قتل. خدا کی شان ہے کہ ایک ان میں سے یہودی تھا تو محمد ابن مسلمہ ایک صحابی تھے, وہ اس کو لے کے عمر ابن سعدی اس کا نام تھا اس کو لے کے آگے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ مجھے اس نے پناہ دی تھی اپنے گھر میں مجھے بچایا تھا, مجھ پر اس کا ایک احسان ہے, میں اس کو معافی دینا چاہتا ہوں پناہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ مہربانی کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر کسی نے ہمارے مسلمان کی جان بچائی تھی ہم تو غداروں کو سزا دینا چاہتے ہیں. ایک لڑکا تھا رفع ابن قریظہ, وہ بالغ نہیں تھا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا, اس کے لیے کچھ مسلمان عورتیں انہوں نے لگ گئی, اصل یہ تو بچہ ہے یہ تو بیچارہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا, اس کی تو ابھی مونچھیں ہی نہیں پھوٹی, اس نے تو کوئی لڑائی ولائی نہیں لڑی ہمارے ساتھ, اس کو بھی مہربانی کر کے چھوڑ دیں. ہم نے فرمایا اچھا اس کو بھی چھوڑ. اچھا خدا کی قدرت ہے جب ان دونوں کو چھوڑ دیا, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے ہم مسلمان ہوتے ہمیں کلمہ پڑھوا دیں. تو باقی ان کے جتنے آدمی تھے 700 آدمی ان کو وہاں تحقیق کیا گیا اور ان کو گڑوں میں ڈال دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس فیصلے سے دشمنوں پہ ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں سے جو غداری کرتا ہے پھر اس کا انجام یہ ہوتا. تو بنی قریظہ کے اس قضیہ کو ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا, اپنے فرمایا کہ دیکھو بات سنو, اب ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے, جن جن لوگوں نے غداری کی ہے اور جن جن قبائل نے قریش کا ساتھ دے کے مدینے میں چڑھائی کی ہے سب کو ادب سکھانا ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ کو آپ نے فرمایا کہ تم 1000 کا لشکر لے کر فوراً جاؤ, اور فوراً جانے کے بعد تم جو ہے بنی تغلب اور فلا فلا قبیلوں پر حملہ کرو ان ظالموں پر جنہوں نے کفار قریش ہمارے معاہد تھے, ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے ساتھ مل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. تو حضرت محمد ابن مسلمہ 1000 کا لشکر جرار لے کے چلے, بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی الگ. آگے جب کافروں کو پتہ چلا کہ آپ مسلمانوں کا لشکر آ رہے ہیں وہ تو بھاگ گئے, وہ پہاڑوں میں چھپ گئے, ان کو پتا تھا کہ ہم نے بدعادی کی ہے حضور ہمیں سزا دیں گے, وہ بھاگ گئے. لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ 30,000 کے قریب تو بھیڑ بکریاں ملی اور کئی سینکڑوں اونٹ ملے, وہ محمد ابن مسلمہ سارا مال لے کے واپس آ گئے کہ چلو ان کو اتنی سزا ہی کافی, چلو بھاگ گئے لڑائی تو نہیں لڑی, چلو کم از کم ان کو اور نہیں تو مالی نقصان کو مذاق تو نہیں, 30,000 بکری ایک قبیلے کی چلی جائے اور مسلمانوں کے لیے اتنی بڑا مال مل رہا ہے. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لڑائی لڑکے, یعنی لڑائی تو ہوئی نہیں وہ کافر بھاگ گئے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کے خلاف, اسی طرح بنو اسد کے خلاف, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنی فزارہ کے خلاف جتنے جتنے قبائل احابیش کہے تھے سب کے خلاف حضور نے چڑھائی کا حکم دیا کہ سب کو سزا. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کسی جگہ کو خاص لڑائی کا واقعہ بہت کم پیش آیا, حتیٰ کہ حضور مدینہ منورہ سے چلتے 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 یہ عصفان, اب جب آپ مدینہ جاتے ہیں نا راستے میں ایک وادی آتی ہے عصفان, عصفان تک حضور پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ ہے مار رجی تک آپ پہنچے, حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے میں نے دیکھا کہ ایک قبر پر حضور بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں, اور میں نے کبھی حضور کو ایسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ قبر پر اللہ کا نبی بیٹھ کر روئے. تو کافی دیر تک حضور سرکار دو جہاں روتے رہے, اور کافی دیر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر میں قریب گیا, صلاۃ السلام عرض کیے اور میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آج تک تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی قبر کے پاس اتنا بیٹھے ہوں یا اس کے پاس روئے ہوں. تو آپ نے فرمایا عمر ان ہاذا ہی قبر امی, یہ میری اماں کی قبر, میری والدہ کی قبر ہے تو آخر بیٹے کو ماں تو یاد آتی. اور یہ بھی ساتھ فرمایا استاذنت ربی لعذور امی فاذن لی, اللہ سے میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اس جگہ کے بالکل قریب آ گیا ہوں جہاں میری اماں کی قبر ہے تو میں ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں, تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. ثم استاذنت له للاستغفار فلم ياذن لي, پھر میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی بخشش مانگنے کی بھی اجازت دے دے, تو اللہ نے فرمایا یہ اجازت, کیونکہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی, وہ تو اسی سابقہ ادیان پہ تھی. تو اسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے, محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جس راستے سے واپس آ رہے تھے, خدا کی شان ہے راستے میں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے, آگے دیکھا تو ایک آدمی کپڑے لے کے سویا, انہوں نے اٹھایا کہ کون ہے پکڑ لی. اس نے کہا بھی میری نہ تمہارے ساتھ لڑائی ہے نہ ہم نے آپ لوگوں سے جنگ لڑی, میں تو ایک مسافر آدمی ہوں, مکہ مکرمہ جا رہا ہوں, تھک گیا, درخت کے نیچے سو گیا, اللہ کے بندو تم لوگوں نے آگے مجھے پکڑ لیا, کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تو کافر نا. اس نے کہا ہاں ہوں کافر. انہوں نے کہا پھر کفر سے ہماری کھلی جنگ ہے, ہم نہیں چھوڑتے, البتہ تمہیں ایک رعایت دیتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کریں تمہیں کہتے کچھ نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. تو جب وہ مدینہ منورہ میں واپس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا اس کو, حضور نے فرمایا محمد بن مسلمہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے اس اللہ کے بندے, یہ تو اسامہ ہے, یہ تو ابن اسال سمامہ, یہ سمامت ابن اسال ہے, یہ تو بنو حنیفہ قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے, اس کے پیچھے تو 70,000 کا لشکر ہے, یہ تو 70,000 جوانوں کا سردار ہے, جس کو تم قیدی بنا کے لے آئے. اس نے کہا حضور راستے میں آ گیا, آپ نے ہمیں آپ تم چکے قیدی بنا چکے ہو, یہ قیدی ہے, اس کو مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے وہاں قید کر کے باندھ کے رکھو. دروازے کے قریب اس کو باندھ کے بٹھا دیا گیا. رات گزر گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے فرمایا اس کو روٹی دو, پانی دو, کھانا دو, سب کچھ دو, لیکن کہہ دیے چھوڑنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا اندھی خیر اندھی خیر ٹھیک. آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا ارادہ ہے تمہارا, کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اس کے آج تک یعنی تاریخ میں اور حدیثوں میں اور سیر میں اس کے یعنی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی. کہنے لگا ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شاکر وان تطلب فاطلب ما شئت. اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں, کوئی بات نہیں, لیکن میں کوئی ایسا بیکار گرا پڑا بندہ نہیں ہوں, میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں, میں بھی خون والا ہوں, برادری والا ہوں, میری برادری بھی بدلہ لے گی, اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ایک مرد ہوں, میں احسان ضائع کرنے والا بندہ نہیں, اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو فطر و معاشی جو مانگتے ہیں مانگ لیں, اگر آپ مجھے مالی فدیہ دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں جو چاہیں طلب کریں, میں دے سکتا ہوں, مجھے کوئی کمی نہیں, میں سردار ہوں. حضور نے فرمایا اچھا رہنے دو اس کی اسی حال میں. دوسرا دن گزر گیا, حضور پھر آئے, آپ نے فرمایا ہاں بھائی سماما کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی حضور میری وہی بات. تیسرا دن گزر گیا, تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, فرمایا سمامت ابن اسال کیا حال ہے, کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہی حضور, قتل کریں تو میرا بدلہ لیا جائے گا, چھوڑ دیں تو مر دوں, احسان کا بدلہ دوں گا, اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو حکم فرمائے. آپ نے فرمایا دیکھو سماما ہم تم سے کچھ نہیں لیتے, افاؤنا کا ہم نے تمہیں بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بہت اچھا, آپ نے احسان کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی شکر گزار پائیں گے, میں کوئی ایسا گرا پڑا ہوا راستے کی گلی کا آدمی نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد گیا اور غسل کر کے واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, حضور مجھے مسلمان کر دے, میں نے جو تین دن اسلام دیکھا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دین آپ کا سچا ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوئی اتنا بڑا آدمی مسلمان. اور اس نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, آپ کے صحابہ راستے سے مجھے پکڑ کے لے آئے, اب عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تب میں عمرہ تک جاؤ اپنا عمرہ پورا کرو. حضرت سمامت ابن اسال نے وہاں سے چل پڑے احرام باندھا مکے میں آگئے. اب جب مکے میں آئے تو آپ تو وہ لبیک پڑھ رہے تھے جو مسلمانوں کی لبیک ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے, کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. تو جب انہوں نے سنا کہ سمامہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں, وہ جناب سارے کافر دوڑے, ان کو تو پتا تھا نا کہ سمامہ کتنا بڑا آدمی ہے, کہیں گے سباتا سباتا یا سمامہ. قال لا ولکنی اسلمت. انہوں نے کہا تم سابی ہو گیا, باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا مسلمان ہو گیا ہوں تو ہم بھی تمہیں پھر مکے سے نہیں جانے دیتے, تمہاری مرضی. عمرہ ختم کیا, کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا. انہوں نے کہا ہم تمہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے, تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا مکے والو تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو, میں تو مسلمان ہو گیا. ایک بات یاد رکھ لو, میرا قتل کرنا سودا بڑا مہنگا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے تمہاری مرضی. وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا. اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہہ دینا قریش نے مجھے گرفتار کر لیا, اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانہ نہ گزرنے دو, کوئی ان کا تجارتی وفد ہے لوٹ, اور اپنے علاقے سے ایک ذرہ کوئی غذائی اجناس نہیں گزرنے دینی. اور ساری غذائی اجناس آتی تھی یمامہ سے تمامہ سے, سارا علاقہ تو وہی آباد تھا. اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ سمامہ نے یہ کر دیا, انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, تم پھر ایسا نہ کرو. انہوں نے کہا اب میری مرضی ہے, چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی, میں کوئی معافی شافی نہیں مانگتا, میں قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے. تم کیا ہو قریش, تمہاری تعداد تو 2000 مقاتل بھی نہیں ہے, میرے پاس 70,000 مقاتل ہیں. کیا بچوں والی بات کرتے ہو, مجھے 2 سزا موت دیتے ہو تو دے دو, میں اپنا بدلہ لوں گا. انہوں نے کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک چل پڑ. وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی. اب قریش مرنے لگ گئے, اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کریں, ہمارا تو ناطقہ بند ہو گیا. کہا حضور ہم کہاں جائیں, ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے, آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں, آپ کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں, آپ یہی چاہتے ہیں بھوکے مر جائیں, مہربانی کریں آپ سمامہ کو آدمی بھیجیں, وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گزرنے دیتا اللہ کا بندہ وہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا. حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی جو مدد ہوگی ہم کریں گے. حضور نے پیغام بھیجا, اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے, اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دیں آپ کہیں تو میں اپنے سر پہ بھی جہاں غذا لے کر ان کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے. تو انہی اسنا میں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً 5 ہجری کے واقعات ہیں, غزوہ خندق, غزوہ احزاب, اسی طرح بنی قریظہ کو سزا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان, بنو فزارہ, بنی سلیم, اور ان تمام احابیش اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بذات ہی چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آپ اندازہ فرمائے کہ وادی عثمان میں پہنچے, اور 10 صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کر رہے تھے وہ تو مکے میں بھی پہنچے. یعنی اندازہ فرمائیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نحنو نغزو قریشن لم یغزونا بعد اليوم, آج کے بعد ہم قریش پر حملہ کریں گے, ہم قریش پر چڑھائی کریں گے, لیکن اب قریش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے. اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب, قرآن پاک کی سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اشیحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیہ من الموت کہ میرا مدنی جب خوف آئے ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں, موت آ گئی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, جب خوف چلا جائے, سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کاٹتے. أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا, وہ ہرگز ایمان نہیں لائے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ یحزبون الاحزاب لم یذهبوا, یعنی ان منافقوں کو تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا, یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں, خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا پیچھے ہٹ گیا, بس زیادہ سے زیادہ ان کو یہ خیال تھا, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے. یحزبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور میرا مدنی یہ منافقوں کا جب یہ حال ہے, اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے, کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, اور جب وہ احزاب لشکر آئے تو جو مومن تھے ان نے جب دیکھا ان نے کہا کہ بالکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے, اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا, انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہے, ہم پر حملے ہوں گے, ہمیں آزمایا جائے گا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه, میرا مدنی ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا, بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے, بعض ابھی انتظار میں ہیں, وہ ہرگز نہیں بدلے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے. ویعذب المنافقین ان شاء, اور چاہیں تو منافقوں کو عذاب دیں. او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم, اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا, کافر اپنے غصے میں کھولتے ہوئے واپس چلے گئے, کچھ بھی نہ ملا. وکف اللہ المؤمنین القتال, اللہ نے مومنوں کو قتال سے بھی بچا لیا. وکان اللہ قویا عزیزا, وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم, اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہل کتاب کو, وہ بنی قریظہ, ان کو اپنے ان کے قلوں سے ہم نے اتارا. وقذف فی قلوبہم الرعب, ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا, ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا, ایک کو قید کیا گیا. وأورثکم ارضہم ودیارہم وأموالہم وارضا لم تطعوها, اور میرا بدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا ان کی حویلیوں کا وارث کیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا, کفر کو مغلوب کیا, اور مدینہ منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحکام بخشا. واللہ تعالی اعلم علمہ اتم.